السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أركان إيمان كدرس جاري ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اور سب سے پہلے فوج جو تھا وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اسی پر تفصیل سے بات کی تھی. اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو باقی تین بنیادیں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور آج کے درس میں توحید پہ بات ہوگی، کیونکہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے دو بہت اہم بنیادیں ہیں. کیونکہ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کافی نہیں ہے، یہ تو یہود بھی جانتے ہیں، نصارہ بھی جانتے ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اسی پر اکتفا کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اور ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ واحد الہ معبود حق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات ہیں. اسماء و صفات پر بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے، آج کے درس میں توحید اور توحید ربوبیت پر بات کریں گے. توحید کا مطلب ہے عربی زبان میں وحد، یوحد توحیدا، یہ مصدر ہے وحد لفظ کا، اور وحد یا واحد آپ سب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، ایک کو. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، کس چیز میں، ہر اس چیز میں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا. اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہر اس چیز میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا. اور جب ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تین چیزوں کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے. نمبر ایک، ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اور رب کہتے ہیں عربی زبان میں خالق، مالک، تدبیر کرنے والے کو، یعنی جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو پورے کائنات کی مالک ہے، جو تدبیر کرنے والی ذات ہے، جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی ہے، زندگی موت، یہ سب کے سب جو اوصاف ہیں یہ رب کے اوصاف ہیں، یہ صفات سب رب کی ہیں. تو یہ ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے خاص کر دیا. دوسری قسم کی خاصیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے الوہیت کی، اور الوہیت کا لفظ الہ سے لیا گیا، الہ، اور الہ کا لفظ جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں جب ہم نے بیان کیا تھا، الہ کا کیا مطلب ہے، معبود برحق، اور یہ ثابت کیا تھا قرآن مجید سے اور عربی زبان کے قواعد سے کہ الہ کا مطلب ہے معبود، اور الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے لیے سارے کے سارے عبادات خاص ہیں، کسی اور کے لیے ان عبادات میں سے کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک ہے اور جائز نہیں. اور یہ عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قربانی، نظر نیاز، دعا، پکار، ڈر، خوف، امید، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب کے سب عبادات ہیں. ان میں سے کچھ ایسے قسمیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسا کہ خوف، ڈر، امید، یہ سب دل کی عبادات ہیں، اور کچھ چیزوں کا بدن سے تعلق ہے جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جن کا زبان سے تعلق ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت اور نماز میں ہم اذکار اللہ تعالیٰ کے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے عبادات جس میں مال دیا جاتا ہے جیسے زکوٰۃ اور صدقات ہیں. یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا حق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر دیے. اور جو تیسری خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. دوسرے الفاظ میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا، اسے توحید کہتے ہیں. اگر ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، زندگی موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا حاجت روا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اس یقین کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں ربوبیت کے، یہ کسی اور کے لیے صرف کرنا جائز نہیں. یعنی جو مسلمان دل میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ صفات ربوبیت کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو پھر اس کے زبان پہ یہ الفاظ نہیں آنے چاہیے کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے. جس کی زبان پہ یہ الفاظ آئے اس نے شرک کیا، اور اس کے دل کے عقیدے میں ابھی بگاڑ ہے، اور اسے یقینی علم نہیں ہے کہ یہ صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور اسی طریقے سے جو عبادت کا حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مشکل کشائی حاجت روے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرتا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتا ہے اور اس مزار کے لیے بھی کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو عبادت کا حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مشکل کشائی حاجت روے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرتا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتا ہے اور اس مزار کے لیے بھی کرتا ہے، تو پھر بھی اس نے توحید میں غلطی کی اور اس نے شرک کیا، اور اس کے لیے شرک فی العبادہ، اور یہ کافی نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ بھی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر آپ پر یہ بھی لازم ہے کہ یہ بھی مانو کہ جتنے بھی عبادات ہیں ان سب کا حقدار اور مالک بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اسے کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید عبادت، اس کا دوسرا نام ہے. توحید کے معاملے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں، یا لوگ تین قسم میں بٹ گئے ہیں توحید کے معاملے میں. نمبر ایک، پہلی قسم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو سمجھا اور اس پہ عمل بھی کیا سمجھنے کے بعد، اور کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہیں کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. صغیرہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، انسان ہے، صغیرہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے امن مطلق ہے اور مکمل سلامتی ہے اور مکمل جہنم سے چھٹکارا ہے. موحد ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، صغیرہ گناہ ہوتے انسان سے، اور یہ صغیرہ گناہ کیسے مٹتے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جو صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو چھوٹے گناہ آپ کرتے ہیں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ جنہوں نے کلمہ توحید کو سمجھا، اس پر عمل بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے، اور کبیرہ گناہوں سے انہوں نے توبہ نہیں کی. جو پہلے گروہ تھا کبیرہ گناہ نہیں کیے، اور اگر ہو بھی گئے تو توبہ کر لی. یہ جو دوسرا گروہ ہے کلمہ توحید کو سمجھا، اس پہ عمل بھی کیا، یعنی کبھی شرک نہیں کیا، لیکن ان سے کبیرہ گناہ ہوئے اور ان سے توبہ بھی نہیں کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل ایمان تو موجود ہے، اصل سلامتی موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اپنے عدل و انصاف سے سزا دے دے جہنم میں، اس وقت تک جب تک کہ ان کے گناہ جھڑ نہیں جاتے اور یہ گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے توحید کو دیکھ کے ان کو معاف کر دیں. اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ کو سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی کلمے پہ عمل کیا اور زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، حسین کے لیے نظر و نیازیں کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو سمجھا نہیں. اور ان لوگوں کا جو حال ہے قیامت کے دن وہ ان کافروں و مشرکوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہرایا، یعنی ان کے لیے نہ تو کوئی امن ہے اور نہ کوئی سلامتی ہے. اور یہ تین گروہ جو میں نے بیان کی ہے اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. ظلم کا کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ ظاہراً تو ظلم ظلم ہی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس کے مفہوم کو اچھی طرح نہیں سمجھا اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. ان میں سے کچھ ایسے صحابہ تھے جو رو رہے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو، تو کیا ہم اس امن و سلامتی سے محروم ہو جائیں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بیان کیا لقمان رحمتہ اللہ علیہ کی زبان پر، ان الشرک لظلم عظیم. تو پھر یہ معلوم ہوا صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ظلم کا مطلب اس آیت میں ہے شرک، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان اور توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں امن و سلامتی پائیں گے جہنم کے عذاب سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے. اور جو ہم نماز میں بار بار دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن مجید میں، یہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کون ہے وہ شخص جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. توحید کی قسمیں بیان کر چکا ہوں، تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. چند آیات میں بیان کرتا ہوں، اور دیکھیں قرآن مجید نے کس طریقے سے اس توحید کی اہمیت کو بیان کیا. سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک کوئی ایسی سورت نہیں جس میں توحید کا ذکر نہ ہو، بلکہ کوئی ایک ایسی آیت نہیں جس میں توحید کا ذکر نہ ہو. تو یہ دیکھیں سورۃ فاتحہ کی میں مثال بیان کرتا ہوں سورۃ ناس کی. سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتے ہیں استعاذہ میں بھی توحید ہے اور بسل میں بھی توحید ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، یہ توحید ہے. اور پناہ مانگنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا صرف کرنا توحید عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بے کا حرف ہے آپ جانتے ہیں اس کے کیا فائدہ ہے، یہ کیا معنی ہے؟ مصاحبہ، ساتھ. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ عام ترجمہ ہے. لیکن ترجمہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، جو اس کا مفہوم ہے صرف ترجمے میں نہیں ہے. بے کا حرف جو ہے اس کے دو فائدے ہیں، نمبر ایک مدد طلب کرنا، نمبر دو برکت حاصل کرنا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ شخص اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف اور کمزور انسان ہوں، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اپنے رحم و کرم سے میرے لیے یہ کام آسان کر دے، میری مدد فرما دے، اور اس کام میں میرے لیے برکت ڈال دے. تو رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، جانور پر بھی رحم کرتا ہے، میں تو تیرا ایک مومن کمزور سا مومن بندہ ہوں، میرے اوپر بھی اپنی خاص رحمت عنایت فرما اور میرے لیے یہ کام آسان کر دے، اس میں برکت ڈال دے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ہے توحید فی العبادہ۔ اور توحید اسماء صفات کہاں ہے؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام بھی موجود ہے، اسماء صفات بھی ہیں، اور یہ توحید کی تینوں قسمیں بھی اس میں موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ اس میں توحید الوہیت کہاں ہے؟ الحمدللہ، حمد و ثنا کرنا عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کرنا توحید فی العبادہ ہے۔ رب العالمین توحید الربوبیہ ہے، اور اسی آیت میں واضح جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں۔ کیا یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والے کیا یہ آیت نہیں پڑھتے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین بھی موجود ہیں، اور رب وہ ہے جو پورے عالمین کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، تو رب اور مربوب الگ الگ ہوئے کہ نہیں؟ الگ الگ ہوئے۔ تو یہ ایک یہی آیت ہی کافی ہو ان کے رد کے لیے کہ خالق مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں توحید الربوبیہ بھی آ گیا، توحید الالوہیہ بھی آ گیا، الرحمن الرحیم توحید الاسماء والصفات۔ اور اس طرح کے سورۃ ناس دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اعوذ کیا ہے؟ پناہ مانگنا، اور پناہ مانگنا عبادت ہے۔ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ رب الناس سے۔ رب کا لفظ آ گیا، توحید الربوبیہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، اور ایک قراءت مالک الناس، یہ بھی قراءت صحیح سبعیہ قراءت ہے۔ تو مالک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس میں توحید الالوہیہ بھی آ گیا، توحید ربوبیہ بھی آ گیا، اور توحید اسماء و صفات بھی آ گیا۔ اب اس طریقے سے کوئی بھی قرآن مجید کی صورت دیکھ لیں تو آپ کو یہ تین قسم کے یہ جو توحید ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ توحید کی قسمیں، توحید کی جو تین قسمیں میں نے بیان کی ہیں، اس کے معاملے میں لوگوں کے چار گروہ ہوئے۔ نمبر ایک، جنہوں نے تینوں قسموں کا انکار کیا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، اور نہ ہی واحد الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات کو مانتے ہیں، اور یہ کافر بدترین لوگ فرعون، حامان اور ان جیسے کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ آگے بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رب کا انکار کیا، حالانکہ اپنے دل میں وہ یقین کر چکے تھے۔ نمبر دو، جو توحید ربوبیت کا تو اقرار کیا لیکن توحید الوہیت کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہیں کہ رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، یہ مانتے ہیں۔ لیکن غلطی کہاں کی؟ کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے اور قربانی غیر اللہ کے لیے بھی کرنی ہے۔ بتوں کا لفظ نہیں، غیر اللہ۔ غیر اللہ میں اور بت میں کیا فرق ہے؟ غیر اللہ میں سب شامل ہے، بت بھی شامل ہے، درند بھی شامل ہے، پرند بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، انبیاء اور صالحین اولیاء بھی شامل ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ پچھلے زمانے میں مشرکین قریش، ابو جہل، ابو لہب، یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ لیکن غلطی کہاں کی؟ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اس لیے ان کے عبادت کرتے ہیں کہ قریب ہوئے تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ حالانکہ وہ کیا کرتے تھے؟ قربانیاں کرتے تھے، نظر و نازیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے الوہیت کا انکار کیا تو وہ کافر ہی ٹھہرے، اور ان کے خلاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی۔ اور آج کل کے دور میں بھی یہ سوچ موجود ہے، بعض مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ مشکل کشے حاجت روائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن یہ نظر نیازیں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور کسی پیر اور فقیر کے لیے بھی کریں یا ولی کے لیے کریں، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بات بالکل درست نہیں، کیونکہ بات ایک ہی ہے، چاہے وہ کل کا ابو جہل، ابو لہب ہو، یا آج کا کوئی کسی بزرگ کا مرید ہو، بات ایک ہی ہے، جس نے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کی تو دونوں برابر ہیں. شریعت ہمیشہ یاد رکھے، بنیادی قاعدہ شریعت کا، دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتی اور دو مختلف چیزوں کو آپس میں اکٹھا نہیں کرتی. نمبر تین، کچھ تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے توحید ربوبیت کا بھی اقرار کیا، توحید الوہیت کا بھی اقرار کیا، لیکن توحید اسماء و صفات کا انکار کیا. اور ان کے تین گروہ ہیں. نمبر ایک جہمیہ، جہم بن صفوان کے پیروکار، اور انہوں نے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں، اگر ہم خالق کے لیے بھی نام اور صفات اس طریقے سے ثابت کر دیں، دونوں مشابہت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. سوچ تو اچھی ہے، لیکن کیونکہ قرآن اور حدیث کا راستہ نہیں ہے، سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہوئے اور ایسے گمراہ ہوتے گئے اور شریعت سے دور ہوتے گئے کہ ان سے اتنی بڑی بڑی غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ نے تہمت بھی لگائی اور اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات تھے ان کا بھی انکار کیا. اور جہمیوں نے، یاد رکھیں، ساری اسماء اور سارے صفات کا انکار کیا. دوسری قسم کا گروہ معتزلہ، یہ معبد الجہنی اور عمر بن عطا کے پیروکار ہیں. انہوں نے مناظرہ کیا جہمیوں کے خلاف، کہ تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت نہیں؟ قرآن مجید میں موجود ہے، یہ بات تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہیں، یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں قرآن مجید میں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، الشکور ہے، الودود، یہ کہاں گئے سارے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام ثابت کیے لیکن صفات کا مکمل انکار کیا. اور انہوں نے قرآن حدیث کو سامنے نہیں رکھا، نہ سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں انہوں نے کوئی جواب دیا جہمیوں کو، محض اپنی عقل کو آگے کر کے انہوں نے ان کو جواب دیا، مناظرہ کیا، نہ ان کے ساتھ ٹھہرے اور نہ ہی اپنی اس دلدل سے نکلے. تیسرا گروہ آیا، انہیں کہا ہم زیادہ سمجھدار ہیں، اشاعرہ کا گروہ، ابو حسن اشعری کے پیروکار. انہوں نے کہا دیکھیں یہ بات اچھی نہیں ہے، حق بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات میں سے صرف سات صفات ہیں، سات، جس کو عقل مانتی ہے، باقی صفات میں مشابہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لہذا ان کا ہم انکار کرتے ہیں، لیکن سات صفات کا تو آپ کو اقرار کرنا پڑے گا. اور انہوں نے بھی عقل کو سامنے رکھ کر مناظرہ کیا، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کیا اور نہ ہی سلف صالحین کی روشنی کوئی جواب دیا، اور یہ بھی گمراہ ٹھہرے. جو سات صفات کا یہ لوگ اقرار کرتے وہ ہے العلم، الارادہ، القدرہ، الحیات، السمع، البصر، الکلام، کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اور پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے عقل کو آگے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مخلوقات موجود ہیں اور مخلوقات کو پیدا کرنے والے کوئی ذات موجود ہے، تو دیکھیں عقل کس طریقے سے آ رہا ہے. اور یہ جو ذات موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جنہیں پیدا کیا ہے، اسے علم تھا کہ یہ کائنات آئے گی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو علم سب سے پہلے انہوں نے سراغ طلبہ برکات علم کا اقرار کیا. اچھا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ارادہ نہ کیا ہو پیدا کرنے کے لیے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، تو ارادہ بھی ثابت کرتے ہیں. اچھا علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اگر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو کیسے سب کو پیدا کریں گے؟ تو قدرت بھی ہونی چاہیے. اچھا علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، یہ کس چیز کی صفات ہے تین؟ علم کا ہونا، ارادے کا ہونا اور طاقت کا ہونا، زندہ چیز کی. یہ تین صفات زندوں پائی جاتی، مردوں میں زندوں کی، تو حیات بھی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ بھی ہے. پھر جب زندہ ہیں تو ظاہر ہے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، سمع اور بصر کو بھی شامل کر دیا. اور اگر سنتے اور دیکھتے بھی تو کلام بھی تو کریں گے، اور کلام کو بھی شامل کرے تو سات صفات کو اس طریقے سے عقل کی بنیاد پر ہی ثابت کیا، باقی ساری کے سارے صفات کا مکمل انکار کیا. لیکن بیچاروں نے پھر بھی مار کھائی، پھر بھی مار کھائی بیچاروں نے. سوچنے کی بات ہے، یہ کہاں کی عقل ہے کہ صرف ان تین صفات کو جس کو آپ ثابت کر رہے ہو، یہ صفات تو بشر بھی مخلوق میں پائی جاتی ہیں، اس میں مشابہت کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو صفات ہم نے جن سات صفات کا اقرار کیا اور ثابت کیے ہیں، یہ اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور مخلوق سے مشابہت نہیں ہوتی. تو ہم بھی یہی ان کو جواب میں کہتے ہیں. باقی کی صفات کا بھی اسی طریقے سے اقرار کرو کہ مخلوق کی صفات مخلوق کی شان جیسی ہے اور خالق کی صفات جیسے خالق کی شان ہے سبحانہ و تعالی. دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بہرحال ان کو بھی یہاں پہ غلطی لگی. جو چوتھا گروہ ہے وہ ہے, اچھا اسی میں ایک اور گروہ ہے, میں وہ بھی وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ میں حق بات بیان کروں. جو چوتھا گروہ ہے, بیچ میں ایک اور گروہ بھی ہے. ایک گروہ نکلا ہے المفوضہ, اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہم زیادہ سمجھدار ہیں اور زیادہ عقل والے ہیں, اور عام لوگ بیچارے ان کی بات کو سن کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں واقعی حق انہی کے ساتھ ہے. ان کو کہتے ہیں المفوضہ, کبھی نام سنا ہے؟ تفویض کرنے والے. اور تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لفظ کا تو اقرار کرتے ہیں, معنی کا ہمیں پتہ نہیں معنی کیا ہے. ہر لفظ کا, عربی زبان میں کوئی بھی زبان ہو, اس لفظ کا حروف بھی ہیں لفظ بھی ہیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی معنی بھی ہے. کوئی ایسا لفظ جس کو کوئی معنی نہ ہو؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مفوض نے جب دیکھا کہ بات بگڑ گئی ہے, جہمیوں سے بات شروع کی ہوئی اور معتزل نے ان کا رد کیا, جواب دیا, پھر اشرہ نے جواب دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اشرہ کا جواب دیا اور انہوں نے وہی غلطی کی. عقل کو سامنے رکھا, قرآن حدیث کی روشنی میں جواب نہیں دیا, سلف صالحین کی سمجھ سے دور ہو کر انہیں جواب دیا. اور انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں, صفات بھی ہیں, ہم مکمل طور پر اقرار کرتے ہیں, لیکن مشکل ہے کہ جتنے بھی الفاظ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات, ہم اقرار تو سب کا کرتے ہیں لیکن معنی کا پتہ نہیں کیا ہے. رحیم کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے, غفور کا معنی کیا ہم نہیں جانتے, تواب کا معنی کیا ہم نہیں جانتے. لفظ موجود ہے ہم مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہم نہیں جانتے. ہاتھ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, ہم نہیں جانتے ہاتھ کا مطلب کیا ہے. کیا خیال ہے, یہ بات درست ہے؟ کیوں درست کیوں نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ ایک تہائی قرآن ایسا ہے کہ جس کے الفاظ کا معنی ہی نہیں. آپ جانتے ہیں ایک تہائی قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. وہ کون سی ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا نام یا صفت نہ ہو؟ اکثر آیات قرآن مجید میں آپ ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے نام یا صفت سے ختم ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تہائی قرآن کا معنی کسی کو پتہ نہیں کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایسی کتاب نازل کرے لوگوں کی ہدایت کے لیے جس کا ایک تہائی حصہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے یہاں پہ غلطی کی. پھر آئے اہل سنت و جماعت, سلف صالحین, پانچویں نمبر پہ. انہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا اور صحابہ کرام اور تابعین کی سمجھ سے ان کو جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا ہم اقرار کرتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ. من غیر تعطیل انکار نہیں کریں گے, وہ من غیر تأویل اور تحریف تأویل نہیں کریں گے, باطل تأویل پیش نہیں کریں گے, وہ من غیر تکیف کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ کیسی یہ صفات ہیں مخلوق کی طرح یا کیسی ہیں, وہ من غیر تمثیل ہم مثل بیان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ غفور الرحیم ہے, ہم مانتے ہیں کہ غفور الرحیم ہے, اور غفور کا مطلب کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں, اور رحیم کا مطلب کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں, لیکن کیسی رحمت اور کیسی مغفرت ہے, جیسے مخلوق کرتی ہے, جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے, بالکل نہیں, کیونکہ یہ کیفیت ہے اور کیفیت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائی نہیں, اس لیے ہم یہاں پہ خاموش اختیار کریں گے. تو فرق کیا ہے رسول الجماعت میں اور مفوضہ میں؟ رسول الجماعت کیفیت کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں علم نہیں کیفیت کیا ہے, اور مفوضہ کہتے ہیں کہ ہمیں معنی کا علم نہیں کہ معنی کیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جو چوتھی قسم ہے, انہوں نے توحید کی تینوں قسموں کو ثابت کیا, اور یہ ہے اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین. انہوں نے کہا کہ توحید کی تینوں قسمیں موجود ہیں, قرآن مجید اور صحیح حدیث اس کی طرف دلالت کرتے ہیں. توحید ربوبیت پر چند باتیں کرتے ہیں. توحید ربوبیت ثبوت کے لیے قرآن مجید میں توحید ربوبیت کی جو دلیل ہے, پچھلے درس میں بیان میں نے کیا تھا کہ چار دلیلیں بیان کی تھی, شرع, فطرت, عقل اور حس, اور یہی چار دلائل جو ہیں توحید ربوبیت کے لیے بھی ہیں, الوہیت کے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے جو چار دلائل پچھلے درس میں بیان کی تھی, وہی توحید کی جتنی قسمیں بھی ہیں وہی دلائل سب کے لیے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں جب توحید کا ذکر ہوتا ہے تو تینوں کا ذکر ہی ہوتا ہے. اور چند مثالیں بیان کرتا ہوں قرآن مجید سے توحید ربوبیت پہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمدللہ رب العالمین ابھی بیان کر چکا ہوں، اور قل اعوذ برب الناس بھی بیان ہو چکا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو قوت المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے طاقت والا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ایسے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں جو توحید ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں، اور فطرت کی دلیل بیان کر چکے تھے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت توحید فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کے دین کو تبدیل کر دیتے، کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے. حس کی دلیل بیان کی تھی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا اور پکار کو سنتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں آپ دیکھیں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا کا لفظ استعمال کیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب کا نام استعمال کیا. اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے وہ رب کا نام لیتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. اور عقل کی دلیل میں پچھلے درس میں بیان کر چکے تھے، لیکن میں دو مثالیں اور بیان کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. صحیح عقل جو ہے جس میں کوئی خرابی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے. عقل نے رب کا تب انکار کیا کہ تمہارا کوئی رب بھی ہے، ان پڑھ جاہل گوار بدو ہے. اس نے جواب دیا الاثر يدل على المسير والبحر تدل على البعير، یعنی پاؤں کے قدموں کے نشان یہ واضح دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی چل کے گیا ہے، اور اگر کوئی گوبر لکھ پڑے راستے میں یہاں سے یہ دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا تدل على السميع البصير، تو یہ تاروں بھرا آسمان اور زمین پر چلتی ہوئی نہریں اور یہ موجے مارتا ہوا سمندر کیا اس کی طرف دلیل نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایسا خالق ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہو؟ یہ جاہل ہے، اس کو اور کوئی پتہ نہیں دنیا کیا ہے، لیکن اسے یہ علم ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب موجود ہے. اور دوسرا قصہ مشہور ہے امام ابو حنیفہ کا، جو سنیوں کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، کافر تھے اور وہ یہ کہتے کہ کوئی رب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ وہاں پہ موجود تھے، انہیں بلایا اور یہ کہا تم کہتے تمہارا کوئی رب ہے، رب کہاں ہے ہمیں دکھاؤ، ہم تو وہ چیز مانتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں کل آؤں گا، کل جواب دوں گا. وقت متعین کیا گیا، دوسرے دن آئے، تھوڑی دیر ہو گئی، انہوں نے کہا دیکھیں جواب ان کے پاس تھا نہیں اس لیے وہ آئے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ دیر سے آئے، وجہ کیا تھی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے ایک شپ دیکھی، بحری جہاز دیکھا جس کا کوئی کپتان نہیں، اور خود بخود چلا، چل کے آیا اور آ کے دیوار کے ساتھ وہ لگ گیا ساحل پہ، اور سارا کا سارا سامان بھی اتر گیا، کوئی کرو نہیں، کوئی کپتان نہیں اس شپ کا، اور میں یہ تماشا دیکھتا رہا، اس سے مجھے دیر ہو گئی، مجھے بہت تعجب ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی شپ ہو، کپتان بھی کوئی نہیں، اس کا کوئی کرو بھی نہیں ہے، اور اس طریقے سے یہ سفر بھی کر کے آئے اور یہ سامان بھی اتر جائے. تو امام صاحب نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پورے کائنات کا نظام چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن رات میں کوئی فرق نہیں دیکھتے آپ، سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، یہ نظام خود بخود ایسے چل رہا ہے. یہاں تو آپ کی عقل مانتی ہے لیکن یہاں تمہاری عقل کہاں گئی؟ یہ شپ تو ایک چھوٹی سی شپ ہے، یہاں پہ تمہاری عقل نہیں مانتی، پوری کائنات کے نظام کو جو ذات چلا رہی ہے اس کا تم انکار کرتے ہو. برحال تو عقل صحیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کبھی انکار نہیں کر سکتی. ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں، ایک ہے عام ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، پورے کائنات کا رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے. کافروں کو کون رزق دیتا ہے؟ کافروں کو کون زندگی دیتا ہے؟ کون موت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جانوروں کا بھی رب ہے، درند پرند پوری کائنات کا رب اللہ تعالیٰ، اسے کہتے ہیں الربوبیت العامہ، یہ عام ربوبیت ہے. اور دوسری قسم ہے الربوبیت الخاصہ، خاص ربوبیت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، تاکہ مومن یہ نہ کہے یا اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے اور ہمارے بھی رب ہے، وہ کوئی فرق بھی نہیں، نہیں فرق ہے، ان کا رب ہے، دنیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، اور مومن کا ایسا رب ہے دنیا چاہتے دنیا بھی دیتا ہے اور آخر میں جنت بھی دیتا ہے. توحید ربوبیت پر یاد رکھیں ایمان کافی نہیں. یہ بار بار میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بیچارہ مسلمان ہے کلمہ تو پڑھتا ہے، اللہ کو رب بھی مانتے تو کیوں کہتے ہو کہ یہ مشرک ہے. توحید ربوبیت پہ صرف ایمان لے کے آنا کافی نہیں، وہ تو ابو جہل ابو لہب بھی ایمان لے کے آئے تھے، لیکن توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت توحید عبادت پر بھی ایمان لانا واجب ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی مان لے. مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، وہ یہ دلائل پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں ایک سوال ہے، مسلمان پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جب انسان مکلف ہوتا ہے، مکلف پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کیا کیا کہا؟ کلمہ آپ نے کہا، کیا کہا؟ کلمہ طیب. جزاک اللہ خیر، اللہ اکبر. کوئی دلیل آتی ہے آپ کو؟ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا. سب سے پہلا فرض جو ہے مکلف پر وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد رسول. دلیل صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو بھیجتے یمن کی طرف اور یہ حکم دے کے بھیجتے کہ تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، علم والے ہیں. فلیکن اول ما تدعوهم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. سب سے پہلا حکم انہیں جا کے دینا ہے تو کیا دینا ہے؟ نماز روزہ ہے؟ نہیں، کلمہ شہادت. اگر آپ کی یہ بات مان لیں تو پھر نماز کا کہنا، اگر وہ مان لیں تو پھر زکوٰۃ کے اس طریقے سے تدرج سے. تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اشعری اور عقل والے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو عقل والے کہتے ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں سب سے پہلا فرض مکلف پر یہ نہیں ہے، کلمہ شہادت نہیں ہے. اشعری کہتے ہیں سب سے پہلا فرض ہے کہ مومن اپنے رب کو ڈھونڈے، زمین آسمان کی طرف دیکھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھے، جب اسے یقین ہو جائے پھر وہ کلمہ پڑھے اپنے رب کو جاننے کے بعد. کتنے تعجب کی بات ہے، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ بھئی وہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے رب کو ڈھونڈتا ہے؟ وہ تو کافر بھی جانتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی رب ہے. کائنات پہ نظر ڈالنے سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے. پورے کائنات پہ نظر ڈالنے سے آپ کے توحید میں پختگی ہوتی ہے، اچھی بات ہے. لیکن مکلف پر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھے اور دیکھے اس سے رب کیسا ہے، پھر اس پہ ایمان لے کے آئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو توحید ربوبیت پر بات ہو گئی ہے. آخر میں وہ کون سے گروہ ہیں جنہوں نے توحید ربوبیت پر غلطی کی؟ میں جلدی سے نام بتا دیتا ہوں بس. نمبر ایک مجوسی. جو مجوسی وہ کہتے ہیں دنیا کے دو خالق ہیں، دو رب ہیں، ایک روشنی اور ایک اندھیرا، اور روشنی اندھیرے سے اچھی ہے، پھر بھی دو ثابت نہ کر سکے، پھر بھی ثابت ایک ہی تو کیا جو اچھا ہے. اس کے بعد نصارہ کیا کہتے ہیں، کتنے رب ہیں؟ تین. یہ دو والے تھے، اب یہ تین والے آ گئے. اس کے بعد ہندو 33 کروڑ ہو گئے، تین سے 33 کروڑ ہو گئے. پھر فلاسفہ دہریے، اس کے بعد قدری. جو معتزلی تھے اصل میں پہلے قدری تھے، وہ کہتے تقدیر کوئی نہیں ہے، انسان اپنی تقدیر خود پیدا کرتا ہے. اور جو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے عمل خود پیدا کرتا ہے، تو اس نے کیسے رب کا انکار کیا؟ یہ کیسے غلطی کی ربوبیت میں، کسی کو پتا ہے؟ اس نے بھی دو خالق کہے، ایک تو وہ خالق جو اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا، اور دوسرا خالق خود انسان جو اپنے عمل پیدا کرتا ہے. اس لیے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوس هذه الامه، کہ قدری جو ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اس امت کی مجوسی ہیں. مجوسی میں کیا مشابہت ہے؟ وہ بھی دو خدا مانتے، یہ بھی دو رب مانتے ہیں. اس طریقے سے مسلمان ہے، قدری تو مسلمان ہے، یہود نصارہ تو کافر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سے گروہ ہیں جن ربوبیت کے معاملے میں غلطی کی ہے اور کچھ کافر ہیں بالکل، اور کچھ دار اسلام میں رہ کر بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کچھ علماء نے اس بات پر بھی کفر فتویٰ لگایا ہے لیکن اجماع نہیں ہے. اس کے بعد شیعہ رافضی، انہوں نے ربوبیت میں غلطی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا جانتے ہیں اور حضرت علی کو بھی مشکل کشا جانتے ہیں، تو یہ ربوبیت میں شرک ٹھہرا. اور ان کے جو نصیری تھے، پہلے میں نے بیان کیا ہے، نصیری شیعہ، نصیری شیعہ نے علی کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا، جس میں پہلے بیان کیا تھا کہ عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا کہا تھا کہ علی تو ہے، علی دو تین دفعہ ایسا کہا، علی تعجب ہوئی کیا کہہ رہے ہو تم، تو اس شخص نے کہا تو اللہ ہے. اس طریقے سے اس نے ربوبیت میں بھی شرک کیا. اس کے بعد صوفی جو بریلوی ہیں، ان سے بھی ربوبیت میں غلطی ہوئی. وہ جیسے اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے، اسی طریقے سے اولیاء کو بھی مشکل کشا حاجت روائی صرف کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو تاروں پر پہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان کے تارے ہیں یہ بھی قسمت میں نفع نقصان کی خاصیت رکھتے ہیں، یہ بھی ربوبیت میں غلطی کی انہوں نے، یہ بھی شرک فی الربوبیہ ہے. جتنے قسمیں میں نے بیان کی ہیں یہ ربوبیت میں شرک کی مختلف قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور حدیث پر جمع فرما دے، اور ہمیں ہماری ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. یہ مفوضہ ہے، ہم تو اہل سنت اور جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. غفور کا کیا مطلب ہے؟ درگزر کرنے والا، گناہ معاف کرنے والا، یہی ہے معنی، یہی ہے نا، تو ہم یہی مانتے ہیں کہ اس کا معنی یہی ہے، لیکن کیسے معاف کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو مفوض بہو کہتے ہیں پتہ نہیں غفور کا مطلب کیا ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے، کیفیت نہیں بیان کریں گے نا کیسے. اب اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، کیسے نازل ہوتے ہیں کیا پتا، نازل ہوتے ہیں رات کے آخر پھر یہ نازل ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، مفوضہ کیا کہتے ہیں؟ جو مفوضہ ہیں تفویض المعنی، کہ معنی کا ہمیں علم نہیں کیا ہے، معنی اللہ تعالیٰ جانے کیا معنی ہے، لیکن قرآن میں ذکر ہم مان لیتے ہیں، معنی کیا ہے کوئی پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ بغیر معنی کے ہے، کیفیت نہیں مانتے. لیکن ہاتھ کا مطلب کیا ہے یہ تو یہ نہیں بیان کر، لیکن ہاتھ کا پتہ کیا ہوتا ہے، ہاں تو ہاتھ ہی ہوتا ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن کیسا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیسا ہے. کیسے؟ دین اور مذہب. جی ہاں جی ہاں، مجھے برابر سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں.
بولتے ہیں کہ شافی مذہب ہے یا حنفی ہے، دین اسلام ایک ہے مگر یہ مذہب کی طرف کھینچتے لوگ، یہ کیا ہے،
یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ اچھا جزاک، میں یہ سمجھا کہ دین مذہب میں کیا فرق ہے. دین ہمارا اسلام میں کوئی شک نہیں، اور جیسے میں نے شروع میں بات بیان کی، جب خوارج کی بات میں نے بیان کی تھی، سب مسلمان تھے، کوئی تفرقہ نہیں تھا. سب سے پہلا فرقہ نکلا اور انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ علی کافر ہیں، صحابہ کرام کو کفر کا فتویٰ لگایا. تو یہ اب سب مسلمان ہیں، ایک ہی گروہ ہے، ایک گروہ ان کی مخالفت کر کے نکل گیا. پھر اس کے بعد دوسرا گروہ ان کی ضد میں آیا، رافضی شیعہ جو ہیں، اور انہوں نے کہا ہم شیعہ ہیں. اب مسلمان تو ایک ہی تھے، اب جب یہ گروہ نکلتے گئے، اب مسلمانوں میں یہ تفرقہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. تو اہل سنت والجماعت وہی اہل سنت والجماعت ہیں، اپنا نام تبدیل نہیں کیا، پہلے سب مسلمان تھے، جب شیعہ نکلے، خارجی نکلے، انہوں نے کیا کہا ہم کون ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، وہ خارجی ہیں وہ جانے، یہ شیعہ ہیں وہ جانے، ہم کون ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. اصل میں کیا تھا، لفظ مسلمان ہی تھا، لیکن جب انہوں نے تفرقہ کیا، تفرقہ انہوں نے نہیں کیا، جب مخالفوں نے تفرقہ کیا، اپنے نام تبدیل کیے، انہوں کا ہم شیعہ ہیں، انہوں کا ہم سنی ہیں. کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں مسلمان تو وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، خارجی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، معتزلی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اپنا قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان تو سارے ٹھہرے, تو اگر ہم بھی کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو سب ایک برابر ہو گئے. تو ہماری پہچان ہونی چاہیے جس نے اس اسلام کے دائرے سے نکل کر یا اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی اپنا نام تبدیل کیا, تو آٹومیٹکلی ہمارا نام بھی تبدیل ہو گیا, مسلمان سے اہل سنت جماعت ہو گیا. اور آہستہ آہستہ پھر اور مذہب, جیسا مذہب کہہ رہے ہیں اور فرقے نکلے اور اس طریقے سے مذہب بن گئے. حقیقت مذہب ایک ہی ہے, یاد رکھیں مذہب ایک ہی ہے, دین ایک ہی ہے, وہ ہے اسلام. پھر کچھ گروہ نکلا, انہوں کا فروع میں ہم حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں. پھر ایک اور نکلا, ہم فروع میں مالکی ہیں. پھر اس طریقے سے شافعی اور حنبلی ہیں, انہوں نے کہا ہم فروع میں, اصول ہمارے ایک ہی ہیں, رسول جماعت کے اصول ایک ہی ہیں, لیکن جو اجتہادی مسائل ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو بہتر سمجھتے ہیں, ان کی پیروی کی, اس میں کوئی حرج نہیں. اصول سب کا ایک ہے, عقیدہ سب کا ایک ہے, فروع میں اجتہادی مسائل ایسے تھے جس میں کوئی دلیل نہیں تھی, یا دلیل ان کو ملی نہیں یا سمجھ نہیں آئی, تو انہوں نے کہا ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں, ان کی پیروی کی. جب حدیث مل گئی امام ابو حنیفہ کا قول کو چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ جو کہ شاگرد ہے, بعد والے لوگ آئے, اس منافقین بھی تھے, شیطان بھی خون میں دوڑتا ہے, آہستہ آہستہ تفرقہ ہوتا گیا اور فقہ کی کتابیں لکھنی شروع ہوئی, اور یہ چوتھی صدی میں شروع ہوا. یہ مذاہب پہلے موجود نہیں تھے اس طریقے کے, جو آج یہ تعصب موجود ہے, یہ موجود نہیں تھا. لیکن جب مذاہب آئے انہوں نے تعصب اختیار کیا اور تفرقے میں یہ پڑ گئے. اس نے کہا میں حنفی ہوں, حق پر میں ہوں, باقی سب نعوذ باللہ گمراہ ہیں, راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. شافعی نے کہا نہیں, ہم میں کہنے والے اتنا بھی کہا کہ صرف شافعی جنت میں جائے, باقی کوئی جنت میں جائے گا نہیں, نعوذ باللہ. تو یہ تفرقہ بعد میں آیا, اصل میں ہم سب مسلمان ہیں, اور جیسے یہ فرقے بنتے گئے یہ نام اس طرح سے تبدیل ہوتا گیا.
کوئی پریشانی آتی ہے, کچھ آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نصیب ایسی ہے, ہماری تقدیر ایسی ہے, کچھ یعنی گناہ کبیرہ ہے, یا اس کو رجوع کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے.
پر غلط ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جو انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہی انسان کے لیے بہتر ہے. قادیانی مسلمان نہیں ہے, قادیانی مسلمان نہیں ہے. ایک خاص فرقہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا انکار کرتے ہیں اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے دوسرے معنی لیتے ہیں, جیسے ید, ہاتھ, قبضہ, طاقت, قوت کہتے ہیں. یہ کن گروہ میں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے؟ دینا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جب نام اور صفات آتے ہیں تو ان کے معنی جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ید یعنی ہاتھ اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں, قبضہ, طاقت, قدرت یا دست قدرت بھی کہتے ہیں. عام ترجمہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے, میں نے پہلے بھی بیان کیا, بات درست نہیں. یہ اشاعرہ معتزلہ کا قول ہے. جب اشاعرہ یا معتزلہ کوئی تفسیر آپ دیکھ رہے قرآن مجید کی, جہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا لفظ موجود ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں دست قدرت یا اللہ تعالیٰ کا قبضہ اس طریقے سے. یہ بات درست نہیں, یہ باطل تأویل ہے. عربی زبان میں ہاتھ کا مطلب ہاتھ جو معلوم مطلب ہے, اور دوسرا مطلب ہے طاقت, قبضہ, نعمت, یہ بھی معنی موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کون سا معنی قرآن مجید میں بیان کیا ہے؟ جو باہر معنی ہے. ہاتھ کا حقیقی معنی کون سا ہے؟ جو ہاتھ معلوم ہے. اور جو دوسرا معنی ہے جو دور ہے, وہ طاقت ہے, قبضہ ہے, قدرت ہے. تو دور کے معنی کو جو لے کے آتے ہیں اور اصل حقیقی معنی کو چھپا دیتے ہیں, یہ اہل کلام والے معتزلی اور اشاعرہ. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانے. اللہ تعالیٰ قرآن یہ فرما دیا کہ میرا ہاتھ ہے, اور یہ نہیں فرمایا کہ کیسا ہے. ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے. کیسا ہاتھ ہے ہم نہیں جانتے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. جا اصل میں بات یہ اسماء و صفات پہ نہیں ہے. اسماء و صفات کے لیے خاص درس ہے, اس میں مکمل تفصیل سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ, اور یہ جتنے بھی خدشات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے, زائل ہو جائیں گے. یہ تو ضمن بات آگے تھی, میں نے بیان کر دی ہے. اسماء و صفات کا انشاءاللہ جو درس ہے, اگلا درس ہوگا عبادت پہ, توحید عبادت کیا ہے تفصیل سے بیان کریں گے. اس کے بعد میں اسماء و صفات کا خاص درس ہوگا جس میں صرف اسماء و صفات کو تفصیل سے بیان کریں گے, اور انشاءاللہ 30 یا 40 کے قریب قاعدہ بیان کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے. دوسرے درس کا وقت ہے پتہ نہیں. اچھا
دعوت اور تبلیغ، علمی بنیادیں اور عملی مثالیں، یہ دوسرا درس ہے. اور آج کے درس میں میں صرف علمی باتیں کروں گا، کوئی عملی مثال اگر وقت نہیں ہے، وقت ہو تو بیان کروں گا چھوٹی سی مثال، ورنہ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. جتنے لوگ بھی دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، چاہے انفرادی طور پر اپنے گھروں میں یا چاہے اجتماعی طور پر کسی گروہ کی صورت میں، وہ ایک قرآن مجید کی صورت اور چار یا پانچ آیتیں بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اور ان آیات کا میں مفہوم اور تفسیر بیان کرتا ہوں، اور ان آیات سے جو اہم بنیادیں ہیں تقریباً 15-20 کے قریب ہیں، وہ جتنی بھی ہو سکے وہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی جو سورت ہے، جو پہلی دلیل بیان کرتے ہیں، سورۃ العصر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے اور اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور وصیت کی. اور یہ بنیادی صورت ہے دعوت اور تبلیغ میں، جس کی سب سے زیادہ اور اہم احکام اس صورت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز قسم سے شروع کیا، والعصر. اور قسم کے مسائل وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا لیں. والعصر والفجر واللیل والنہار والشمس، جتنی بھی آپ یہ قسمیں موجود ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے مخلوق میں سے کسی بھی قسم کھانے جائز ہے ان کے لیے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے ورنہ خاموش ہو جائے. اور قسم اللہ تعالیٰ نے زمانے کی کھائی. زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ وما علم، حکمت یہ ہے کہ جتنی بھی دور آئیں گے یا جتنی زمانے گزر چکے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی رہے گی جو ابھی بیان ہو رہی ہے. کیونکہ زمانہ تین قسم کا ہوتا ہے، جو زمانہ گزر گیا وہ ماضی ہے، جو ابھی گزر رہا ہے یہ حاضر ہے، اور جو آئے گا وہ مستقبل ہے. تو جو زمانہ گزر گیا اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون رہا، اور دور حاضر میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، اور مستقبل تک قیامت تک یہی قانون رہے گا. کیا قانون ہے؟ بے شک انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. میں ڈوبا کا لفظ اسے استعمال کر رہا ہوں، لفی خسر. فی کہتے ہیں ورفیہ کے لیے، الماء فی الکأس. اب پانی ہر جگہ سے گھرا ہوا ہے، گلاس نے پانی کو ہر جگہ سے گھیرا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو الفاظ چنے ہیں، ذرا اس پہ ذرا غور کر تو پتہ چلے گا کہ یہ صورت کتنی عظیم ہے. ان الانسان، بے شک انسان، الانسان سارے کے سارے انسان، امیر غریب، چھوٹا بڑا، مرد عورت، جتنی بھی انسان ہیں،